السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ملاقات. پاکستانی فوج کے سربراہ کا بھی افغان قیادت سے ٹیلی فون پر رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ملازمین کو لے جانے والی گاڑی پر خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. تفصیلات کچھ دیر بعد. اور بین الاقوامی خبروں میں، مصر کے شورش زدہ جزیرہ نما سینائی کی ایک پولیس چوکی پر مسلح افراد کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اور ایشیائی بازار حصص میں جمعرات کے روز بھی مندی جاری رہی. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل پر آئندہ ہفتے شروع ہونے والی بات چیت میں کوئی بنیادی تاخیر نہیں ہوگی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے باہر ملاقات کی ہے، اور انہوں نے افغانستان میں امن اور افہام و تفہیم کے عمل کا جائزہ لیا ہے. اسی اثنا میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ایک اہم ملاقات سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوئی. تینوں قائدین عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جہاں انہوں نے سہ افریقی ملاقات کی. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ سہ افریقی ملاقات میں افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور کیا گیا. افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے 4 فریقی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس عمل میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں. ان چاروں ملکوں کے عہدیداروں کے 2 اجلاس رواں ماہ ہو چکے ہیں، جن میں سے بات چیت کا ایک دور اسلام آباد جبکہ دوسرا کابل میں ہوا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اب تک 4 فریقی اجلاسوں میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. شرکا نے کہا کہ امن کا یہ عمل افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہے. رواں ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے کہا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں. 4 رکنی گروپ کا آئندہ اجلاس 6 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا. دریاسنا امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی نے چارسدا میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عزم کو سراہا. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان قیادت اور جنرل جان کیمبل سے ہونے والی بات چیت میں چارسدا میں یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ISPR کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جان کیمبل سے کہا کہ وہ اس حملے میں ملوث عناصر تک پہنچنے اور انہیں نشانہ بنانے میں تعاون کریں. بیان کے مطابق اب تک کی تحقیقات کے مطابق باچا خان یونیورسٹی پر حملے کو کنٹرول افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان کا ایک کارندہ کر رہا تھا، جو افغانستان سے حاصل کردہ موبائل فون کنیکشن استعمال کر رہا تھا. واضح ہے کہ حملے کے بعد بدھ کی شب پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوا نے کہا تھا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک دہشت گرد کے مارے جانے کے بعد بھی اس کے موبائل فون پر افغانستان سے ٹیلی فون آ رہا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی حکام نے باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد، جس میں بدھ کے روز 21 افراد مارے گئے تھے، جمعرات کو یوم سوگ منایا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد جمعرات کو فضا سوگوار رہی اور ملک میں سرکاری طور پر ایک روزہ سوگ منایا گیا. تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا. بدھ کو چارسدہ کی یونیورسٹی پر ہوئے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ حکام کے مطابق چاروں حملہ آوروں کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا. اس حملے میں جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تدفین جمعرات کو ان کے آبائی علاقوں میں کی گئی، جبکہ ملک کے بعض دیگر علاقوں میں ان مرنے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. سول سوسائٹی، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے چارسدہ یونیورسٹی میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی. اس واقعے کے بعد تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو مزید چوکس تو کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ صوبے کے اسکولوں اور کالجوں میں حاضری جمعرات کو کم رہی. یونیورسٹی پر حملے کی ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کے محکمے میں درج کر لی گئی ہے، جبکہ حملہ آوروں کی شناخت اور واقعے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. چارسدہ کے ضلعی پولیس افسر سہیل خان کے مطابق یونیورسٹی اور گرد و نواح سے لگ بھگ 35 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. بدھ کو دیر گئے فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ حملہ آوروں سے متعلق اہم معلومات حاصل ہو گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور انہیں کس نے تیار کیا، اس بارے میں کافی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے بقول اس کی مزید تفصیلات معلومات کی حساسیت کی بنا پر فی الوقت نہیں بتائی جا سکتی. پاکستان میں گزشتہ سال امن و امان کی صورتحال میں ماضی کی نسبت بہتری دیکھی گئی تھی، لیکن نیا سال شروع ہوتے ہی تشدد کے مختلف واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس کے بعد دہشت گردی و انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل سے متعلق بھی سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو بات بہت ہی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ یا ہمارے ادارے یا ہماری حکومتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، تمام اداروں کا نہیں، بلکہ پورے ملک کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اسی صورت میں ہم جا کر دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن حکومت شاید اس چیز کو کہیں پیچھے بھول گئی ہے، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں کچھ کمی آئی تھی ہم اس میں کسی خوش گمانی کے شکار ہو گئے، اور ہم نے سمجھا کہ شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے.
تاہم پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے، اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. ادھر جمعرات کو پشاور کے علاقے گلبہار میں پولیس نے سڑک کنارے نصب دیسی ساختہ بم کو ناکارہ بنانے کا بتایا ہے. پولیس کے مطابق اس بم کے لیے 3 سے 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا، جس میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا جا سکتا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے باچا خان یونیورسٹی کے دورے کے بعد اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کو سرحدی انتظامات کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ اٹھانا چاہیے. پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر پڑوسی ملکوں سے دو ٹوک بات کی جائے، اور افغانستان کے ساتھ سرحد پر آمد و رفت کے نظام کو قواعد و ضوابط کے مطابق بنایا جائے. چارسدہ میں دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی کے دورے کے بعد جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبے کے انتظامی سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائیوں سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر اقدام کیا جائے. چارسدہ یونیورسٹی میں حملہ کرنے والے چاروں دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا، اور فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ حملہوروں کی زیر استعمال موبائل فون کے سمز افغانستان کی تھی، اور ایک دہشت گرد کے فون پر اس کے ہلاکت کے بعد افغانستان سے کال آ رہی تھی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کے بعد ہی بتایا جائے گا کہ اس میں کون ملوث تھا. ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بھی کہا کہ حملے کے بعد تحقیقات جاری ہے، اور اس عمل کی تکمیل سے قبل کسی طرح کا نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق فیصلہ کن انداز میں بات کی جانی چاہیے.
کیا ہم دو ٹوک بات نہیں کر سکتے افغانستان کے بارے میں؟ کیا ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ دو ٹوک نہیں کہہ سکتے کہ آ کر بیٹھیں، اس کو ختم کریں مسئلہ، یا تو اپنے وہ ملک کو قابو کریں، دہشت گردوں کو روکیں، یا پھر ہمیں کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور دوسرا، ہم را کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فیڈرل انڈیا میں ایک چھوٹا سا حادثہ بھی ہوتا ہے تو دن رات پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان سے دو ٹوک بات نہیں کر سکتے؟
انہوں نے افغان سرحد سے لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کا بھی مطالبہ کیا.
اس وقت جو تورخم کا راستہ ہے وہ ابھی بھی کھلا ہے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی کارڈ کے لوگ آ جا رہے ہیں. تو ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور بغیر شناخت کے اور بغیر ریکارڈ کے اور بغیر پاسپورٹ کے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کس طرح دہشت گرد کو روک سکیں گے، کس طرح ہم اپنا مقابلہ کر سکیں گے جو ہمارے راستے کھلے عام سب کے لیے موجود ہوں.
پاکستان اور افغانستان کی درمیان 2000 کلومیٹر سے زائد طویل سرحدیں جو کہ زیادہ تر دشوار گزار اور بیابان علاقوں سے گزرتی ہے، اور ایک عرصے سے پاکستان یہ مطالبہ کرتا آیا ہے کہ دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے افغانستان کو اپنی جانب سرحد کی نگرانی کے مؤثر انتظامات کرنا ہوں گے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
امریکہ نے بدھ کو چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ یہ بات خصوصی طور پر پریشان کن ہے کہ یہ دہشت گرد اب بھی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ ملک کو محفوظ، مستحکم اور خوشحال بنانے کی کوششوں میں امریکہ پاکستان کی حکومت اور عوام کی حمایت جاری رکھے گا. بیان میں کہا گیا ہے کہ صدمے کی اس گھڑی میں ہم ہلاک شدگان کے لیے دلی تعزیت اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ملازمین کو لے جانے والی گاڑی پر خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے. افغان وزارت داخلہ کے مطابق واقعہ بدھ کو کابل میں واقع روسی سفارتخانے کے نزدیک پیش آیا، جہاں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی افغان نشریاتی ادارے تولو ٹی وی کے ملازمین کو لے جانے والی ایک منی بس سے ٹکرا دی. وزارت داخلہ کے ترجمان صادق صدیقی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں. حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن افغان ذرائع کے مطابق تولو ٹی وی کو ماضی میں طالبان جنگجوؤں کی جانب سے دھمکیاں ملتے رہی ہیں. ترجمان کے مطابق حملے میں 27 افراد زخمی ہوئے، جن میں اکثریت نشریاتی ادارے کے ملازمین کی ہے. امریکی قومی سلامتی کی ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے باچا خان یونیورسٹی، چارسدہ اور کابل میں میڈیا کے ارکان کو لے جانے والی بس پر دہشت گرد حملوں کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ظالمانہ حملے جو پاکستانی طلبہ اور اساتذہ اور افغان میڈیا کے خلاف کیے گئے، ان دہشت گرد خطروں کی نشاندہی کرتے ہیں جو علاقے کی سلامتی اور اس امن و ترقی کو درپیش ہیں جو ہم سب مل کر ایک خوشحال مستقبل کے لیے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیان میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا، اور یقین دلایا گیا کہ امریکہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے ہر قسم کے خلاف علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل پر آئندہ ہفتے شروع ہونے والی بات چیت میں کوئی بنیادی تاخیر نہیں ہوگی. کیری نے جمعرات کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی، جو سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ کیا آپ ان مسلسل اطلاعات پر تشویش رکھتے ہیں کہ اپوزیشن گروپوں میں سے کون ان مذاکرات میں شریک ہوں گے اور ان کے باعث اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو جان کیری نے کہا جان کیری کہہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ کوئی تاخیر نہیں ہے، ایک یا دو دن آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شام کے مذاکرات میں کوئی بنیادی تاخیر نہیں ہوگی. یہ عمل 25 جنوری کو شروع ہوگا اور وہ اکٹھے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ تھے کیری کے الفاظ. کیری جمعے کے روز عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے. کیری نے بدھ کے روز روس کے وزیر خارجہ لیوروف سے ملاقات کی، جو شامی صدر بشار الاسد کا اہم اتحادی ہے. لیوروف نے ملاقات کے بعد کہا کہ ماسکو کا مذاکرات آئندہ ماہ تک ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک دعوت نامے نہیں بھیجے گا جب تک باغیوں کے نمائندوں پر اختلاف ختم نہیں ہو جاتا۔ ڈیواس کے عالمی اقتصادی فورم میں کیری کی شرکت پانچ ملکی دورے کا پہلا پڑاؤ ہے، جس کے بعد وہ مشرق وسطی اور ایشیا بھی جائیں گے۔ ایک برطانوی جج نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امکانی طور پر کے جی بی کے سابق ایجنٹ الیگزینڈر لیتوی نینکو کو زہر دینے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
کے بی جی کا سابق ایجنٹ لیتوی نینکو تقریباً 10 سال پہلے چائے کا ایک کپ پینے کے بعد ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بارے میں برطانوی جج رابرٹ اوون کا کہنا ہے کہ اس میں ایک بہت کمیاب تابکار آئسوٹوپ پولونیم 201 ملایا گیا تھا۔ اپنے بستر مرگ پر لیتوی نینکو نے مسٹر پوٹن پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمعرات کے روز لندن میں عدالت کی عمارت کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے سابق ایجنٹ کی بیوہ مرینا لیتوی نینکو نے جج کی رپورٹ کی تصدیق کی اور برطانوی حکومت سے اس سلسلے میں کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے الفاظ:
I am of course very pleased that the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr. Putin of his murder have been proved.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس چیز پر مجھے بلا شبہ بہت خوشی ہے کہ میرے شوہر نے بستر مرگ پر اپنے قتل کا جو الزام مسٹر پوٹن پر لگایا تھا، ایک برطانوی عدالت نے آزادی اور شفافیت کے اعلی معیار کے ساتھ اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن اب یہ ڈیوڈ کیمرون کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے۔ میں برطانیہ سے انٹیلیجنس کے تمام کارندوں کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں، چاہے ان کا تعلق ایف ایس بی سے ہو جنہوں نے ساشا کو قتل کیا تھا، یا وہ لندن کے سفارت خانے میں مقیم دوسری روسی ایجنسیوں کے کارندے ہوں۔ یہ الفاظ تھے مرینا لیتوی نینکو کے۔ اپنی ایک رپورٹ میں، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جج اوون نے کہا ہے کہ روسی ایجنسی کے جی بی کے دو سابق کارندوں دمیتری کوفتن اور اینڈری لگووائی نے یہ قتل کیا تھا، اور غالباً انہوں نے یہ کارروائی روس کی سیکیورٹی سروس ایف ایس بی کی ہدایت کے تحت کی تھی۔ ان دونوں افراد نے لندن میں مختلف مواقع پر لیتوی نینکو سے ملاقات کی تصدیق کی، جس میں اس وقت کی ملاقات بھی شامل ہے جس دوران انہیں زہر دیے جانے کا شبہ ہے، لیکن ان دونوں نے لیتوی نینکو کی ہلاکت سے کسی بھی تعلق سے انکار کیا۔ روس انہیں برطانیہ کے حوالے کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ جمعرات کو اس رپورٹ کے اجرا کے بعد روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس نے روس کے ایک قانون ساز کے حوالے سے برطانیہ میں چلائے جانے والے مقدمے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی عزائم تھے۔ سابق روسی ایجنٹ لیتوی نینکو نے سن 2000 میں روس سے فرار ہونے سے قبل مسٹر پوٹن پر کھلم کھلا نکتہ چینی شروع کر دی تھی، اور پھر بالآخر اس نے لندن میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا؟
ترکی میں ملکی اہم کرد نواز پارٹی سے تعلق رکھنے والے منتخب میئرز اور نمائندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہیں ممکنہ طور پر لمبی مدت کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانون کے تحت یہ گرفتاریاں ایک ایسے موقع پر کی گئی ہیں جب فوج کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومت اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ بقول اس کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دیکھی۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
کردوں کی حامی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 18 میئرز اور مقامی سطح پر منتخب ہونے والے تقریباً 50 نمائندوں کے خلاف مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں ترکی کے مشرق میں واقع تاریخی شہر وین کے میئر کو کلدم گروپ کردستان ورکرز پارٹی کے رکن ہونے کے الزام میں 15 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس واچ میں ترکی امور پر ایک سینئر محقق ایما سنکلیئر ویب کا کہنا ہے کہ جس انداز میں مقدمے چلائے گئے اور جتنی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں، उनकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कह रही हैं कि ये माजी के कई बरसों के दौरान तुर्की के शहरों और कस्बों में जमहूरी तरीके से मुंतखब होने वाले मेयर्स के खिलाफ सबसे संगीन मुहिम है। मेयर्स को माजी में भी गिरफ्तारियों और कुछ अरसे के लिए जेल भेजने का हदफ बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें जिस किस्म के इल्जाम का सामना करना पड़ रहा है उसकी इससे पहले कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पर उन्हें ऐसे जराइम पर उम्र कैद तक की सजा दी जा रही है जो किसी भी तरह से दहशतगर्दी या तशद्दुद या हलाकत खेज कार्रवाइयों के जुमरे में नहीं आती। ये अल्फाज थे इमा सेंट क्लेयर के। मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ ज्यादातर इल्जाम कुर्द खुद इख्तियारी के मुतालबों पर मबनी बयान के बाद बल्दियाती निज़ाम का तख्ता उलटने की कोशिशें दिखाई देते हैं। एक महीने से ज्यादा अरसे से तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के जनूब मशरकी इलाके के कस्बों और शहरों में जहां कुर्द आबादी नुमाया तौर पर ज्यादा है पीकेके से ताल्लुक रखने वाले बागियों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म दाऊद तोगलो ने मेयर्स पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो बागियों के साथ काम कर रहे थे मुकदमे चलाने के अमल का दिफा किया है। वो कह रहे हैं कि उनकी तमाम तर तशवीश का महवर शदीद नोयत के मुखालिफाना बयानात, नजरिया और दहशतगर्दी है। उनका कहना है कि उन्होंने आवाम की रकम गलत जगहों पर इस्तेमाल की और दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी के मराकज के तौर पर काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन मेयर्स को गद्दारी के लिए कसूरवार ठहराया गया है। लेकिन इस्तांबुल में कायम सुलेमान शाह यूनिवर्सिटी में सियासी उमूर के तज्ज़ियाकार चिंगेज अख्तर कहते हैं कि ये वही पॉलिसियां हैं जो हुकूमत पीकेके के खिलाफ उस वक्त से इस्तेमाल कर रही है जब उन्होंने 1984 में हथियार उठाए थे। वो कह रहे हैं कि तुर्क इंतजामिया, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी, वो उन्हें दबाने और कुचलने के लिए वही पुरानी हिकमत अमली इस तवक्को पर दोहरा रही है कि इस बार इसके नताइज मुख्तलिफ निकलेंगे। बिलाशुबा ऐसा नहीं होगा। कुर्द मसले को ताकत के जरिए हल नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है कि तुर्की की सियासी इंतजामिया दोबारा उसी मकाम पर चली गई है जिससे उसने इब्तिदा की थी। ये अल्फाज थे चेंगेज अख्तर के। कुर्द ग्रुप पीकेके ने 1984 में कुर्दों की आज़ादी के लिए तुर्क हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपनी जंग शुरू की थी, लेकिन अब वो मुल्क की उस सबसे बड़ी अकलियत के हुकूक और वसीतर खुद इख्तियारी का मुतालबा कर रहे हैं। ये तनाज़ा, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं, गुज़श्ता साल जुलाई में एक ऐसे माहदे के टूटने तक जिससे कोई भी मुतमिन नहीं था एक हल के करीब पहुँचता हुआ दिखाई देता था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत का ये ख्याल है कि उसे किसी से बातचीत नहीं करनी है और ये कि कुर्दों के मौजूदा नुमाइंदे मसले का हिस्सा हैं, ना कि इसका हल। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
गायकी के बाद अब अदाकारी करेंगे। तफसील सुनिए फिक्रो फन में।
तुम्हारे खत में, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था।
पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली अब अदाकारी के मैदान में भी अपने फन के जौहर दिखाने को तैयार हैं और जल्द ही उनके परिस्तार उन्हें बॉलीवुड की फिल्म में अदाकारी करते देख सकेंगे।
कल 14
की रात थे सब भर रहा चर्चा तेरा कल चादर की रात थे सब भर रहा चर्चा तेरा कुछ ने कहा ये चाँद है कुछ ने कहा ये चाँद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चाँद
अखबार ट्रिब्यून ने इंडो एशियन न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया है कि मशहूर टीवी शो इंडिया मोस्ट वांटेड के होस्ट शुएब इलियासी की डायरेक्टरदा फिल्म घर वापसी में गुलाम अली गुलुकारी के साथ साथ अदाकारी भी करेंगे। वो इन दिनों न्यू दिल्ली में फिल्म के लिए डबिंग कराने में मसरूफ हैं।
हमको किसके गम ने मारा ये कहानी किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही हमको किसके गम ने मारा ये कहानी
काम करने का ख्याल कैसे आया इस बारे में उनका कहना है कि शुएब इलियासी उनके छोटे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने फिल्म में काम करने का कहा तो वो इनकार न कर पाए। वो कहते हैं कि फिल्म में काम करना गायकी से ज्यादा मुश्किल है।
पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी दिल ये पागल दश्त में एक शहर था इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ
गुलाम अली का ये भी कहना था कि म्यूजिक आर्ट और कल्चर से दूरियों को कुर्बतों में बदला जा सकता है वो 29 जनवरी को मुंबई में फिल्म घर वापसी की म्यूजिक लॉन्च में भी शिरकत करेंगे।
चुपके चुपके रात में आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात में आंसू बहाना याद है हम अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात
घर वापसी में गुलाम अली के साथ अलोक नाथ फरीदा जलाल दीपक तिजोरी और ज़रीना वहाब भी अदाकारी करेंगे जबकि सुनिधि चौहान सोनू निगम और शान भी फिल्म में गुलाम अली के साथ अपनी आवाज का जादू जगाएंगे
पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए पता है urduvoa.com सादिया असद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन
रेडियो न्यूज नेटवर्क से मैं हूं निकिता मान
और वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं सारा जमान हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम सदाए जहां
जिसमें आप सुनेंगे सियासत सेहत मईशत सकाफत सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट
rnn.fm और urduvoa.com।
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف تعزیرات اٹھائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی رابطے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اسلام آباد سے یہ ہے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کے تحت گزشتہ ہفتے یورپی یونین اور امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹا لی تھیں۔
Let me add that lifting of sanctions on Iran, including on banking transactions, would be helpful in enhancing our relations with Iran in various fields of mutual interest, including trade.
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے سے تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تعزیرات عائد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں، جس کے باعث پاکستان کے ایران سے بینکاری تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوئی تھی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے ایران سے بینکاری تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ دونوں ممالک کی تاجر برادری بھی دو طرفہ تجارت کے امکانات کے بارے میں خاصی پر امید ہے۔ کراچی چیمبرز آف کامرس کے سابق صدر عبد المجید حاجی محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ تجارت اور بارڈر ٹریڈ دونوں منقطع ہو گئے تھے۔
دیکھیں، بیسیکلی یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک جو ٹریڈ ہمارا ایران کے ساتھ جو کھل کے نہیں ہو رہا تھا پابندیوں کی وجہ سے، پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے انڈسٹریوں کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی تھی کہ جو ہمیں ایران سے ملتی تھی لیکن وہ سینکشن کی وجہ سے ہم نہیں منگا سکتے تھے، یا جو کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم ایران ہمارا اچھا باہر تھا لیکن وہ ہم نہیں بیچ سکتے تھے۔
عبد المجید کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے ایران سے مال کی برآمد اور درآمد بہت آسان اور کم قیمت ہے۔ پاکستانی عہدیدار پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں ماہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ایران کی بندرگاہ چابہار سے پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
صومالیہ کے دارالحکومت میں ایک مقبول ریستوران پر دھماکہ ہوا ہے اور گولیاں برسائی گئی ہیں، اور عینی شاہدوں کے مطابق کم از کم 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا۔ ریستوران میں موجود ایک صحافی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ وہ اور تقریباً 20 افراد ریستوران میں پھنس گئے جبکہ گولیوں کی آوازیں اور دھماکے جاری تھے۔ حکومتی عہدیداروں سے اس پر تبصرے کے لیے فوری طور پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ برطانیہ میں قائم حقوق انسانی کے گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کرد باغیوں کے خلاف ترکی کی کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے اور حکومت پر ان لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کا الزام عائد کیا ہے جو جنوب مشرقی کے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھاری اکثریت کردوں کی آباد ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ترک سیکیورٹی فورسز پر کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف فوجی کارروائی کے دوران شہریوں کی زندگیوں کا خیال کیے بغیر بے تحاشا طاقت کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایمنیسٹی کے ترکی کے لیے ریسرچر اینڈریو گارڈنر کہتے ہیں کہ صورتحال پریشان کن ہے۔ ان کے الفاظ،
What we've seen is people killed who clearly not fighters, old people, young children. These killings are perpetrated by state forces either in a way which is targeted or in a way which is reckless.
جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مارا گیا وہ یقیناً لڑنے والے نہیں تھے، وہ بوڑھے لوگ تھے, نو عمر بچے تھے, اور یہ ہلاکتیں مملکتی افواج کے ہاتھ ہوئیں اور انہیں اس طرح مارا گیا جو بالکل غیر محتاط انداز لگتا تھا. یہ تھے اینڈریو گارڈنر. ایمنیسٹی کی رپورٹ میں جنوب مشرقی کرد خطے کے بیشتر علاقوں میں 24 گھنٹے کرفیو کے بڑے پیمانے پر استعمال کی مذمت بھی کی گئی ہے جو بہت سی صورتوں میں ہفتوں نافذ رہا. ایمنیسٹی کے گارڈنر کہتے ہیں کہ یہ کرفیو اجتماعی سزائیں ہیں. انقرہ کا اصرار ہے کہ شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کیا جا رہا ہے. پی کے کے کو واشنگٹن اور یورپی یونین دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بین الاقوامی اداروں پر بھی وہاں جاری کاروائیوں کی خاطر خواہ مذمت نہ کرنے پر نکتہ چینی کی ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں حملوں کے بعد اور جنوب مشرقی ایشیا میں ان ہدفوں پر جنہیں سیف ٹارگٹ یا آسان ہدف کہا جاتا ہے, اسلامی جنگجوؤں کے تشدد میں اضافے کے خطرات کے پیش نظر کارپوریشن نے اپنے سیکیورٹی کے طریقہ کار کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں. بینکاک سے نامہ نگار رون کاربن نے بتایا ہے کہ حکومتیں بھی ان جنگجوؤں کی شناخت اور ان کی تلاش میں تعاون میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں جو مشرق وسطی سے واپس آتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 14 جنوری کے حملے نے, جس میں 8 افراد مارے گئے اور 20 زخمی ہوئے, کارپوریشن کمیونٹی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سڈنی میں قائم کنسلٹنسی انٹیلیجنس رسک سے منسلک نیل فرڈس کا کہنا ہے کہ تاجر برادری نے جنوب مشرقی ایشیا میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ جیسے جنگجو گروپوں کی جانب سے حملوں کے ممکنہ اثرات کا کم تخمینہ لگایا تھا. ان کے الفاظ,
We've got some urgent requests even as we speak from Fortune 500 companies to give them some advice on their footprint across East Asia and particularly Southeast Asia.
And the reason is, I think, that بڑی کمپنیاں ہیں ان سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ پورے مشرقی ایشیا اور خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں اس بارے میں ان کو مشورہ دیا جائے. میرے خیال میں بین الاقوامی سیکیورٹی نے اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ جیسے گروپوں کے دنیا کے اس خطے میں جو خطرہ پیدا کیا ہے اس کے اثرات کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گی. نیل فرڈس کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی بڑی کمپنیوں کو قانون کے تحت انشورنس کوریج لازمی لینا ہوتا ہے تاکہ اس کے تحت کارپوریشنوں کے عہدیداروں اور کمپنیوں کے ملازمین اور مقامی لوگوں کا تحفظ کیا جا سکے. جکارتا کے اس اہم تجارتی اور سفارتی علاقے میں اس حملے نے تجزیہ کاروں میں ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ سے متعلقہ گروپوں کی جانب سے خون ریزی میں اضافہ ہو سکتا ہے, خاص طور سے آسان ہدفوں پر. ہانگ کانگ میں قائم ایک کنسلٹنسی فرم کے چیف ایگزیکٹو افسر سٹیو وکرز کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد اب امکان یہ ہے کہ ان ہدفوں پر حملے کریں گے جو زیادہ محفوظ نہیں ہیں. سٹیو وکرز کا کہنا ہے کہ ایشیا بحر الکاہل کے کارپوریشنوں کو اعلی عہدیداروں کے تحفظ کے لیے جو ایشیا بحر الکاہل کا سفر کرتے ہیں تفصیلی طور پر تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کے خطرات موجود ہیں کہ جس طرز پر 2002 میں انڈونیشیا کے تفریحی علاقے بالی پر حملہ ہوا تھا, اسی طرز کے حملے مقامی جمعیت اسلامیہ نہ کریں جو اب تک 200 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے. آسٹریلیا ان ملکوں میں شامل ہیں جو بڑے پیمانے پر علاقائی تعاون اور معلومات کے تبادلے پر زور دیتے ہیں, اور ایسے سینکڑوں آسٹریلوی ایشیائی مردوں اور خواتین کی نگرانی کرتے ہیں جنہوں نے مشرق وسطی کا سفر کیا ہو. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں میں 4 سینیٹرز شامل ہیں, جن میں سے 3 ریپبلکن اور 1 ڈیموکریٹ ہیں, اور ان سب کے قانون سازی کے حوالے سے مصروف شیڈیولز ہیں, جبکہ ان کے صدارتی مہم کی مصروفیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ صدارتی پرائمری انتخابات کے نتائج کس طرح سینٹ کی اس سال کی کارکردگی پر اور اس حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ سن 2017 میں کون سی پارٹی اس چیمبر کا کنٹرول سنبھالتی ہے. رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں مدثرہ منظر سے.
یہ امریکی ریپبلکن سینیٹرز ہیں, مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز, جو ریپبلکن پارٹی کے ایک پرہجوم مباحثے کے دوران ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ سینیٹر ٹیڈ کروز، سینیٹر مارکو روبیو اور سینیٹر رینڈ پال ریپبلکن صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو سینیٹر برنی سینڈرز کا چیلنج درپیش ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہتے ہیں،
I do not represent the billionaire class. I do not represent corporate America.
میں ارب پتی لوگوں کے گروہ کی نمائندگی نہیں کرتا، میں کاروباری اور تجارت پیشہ امریکیوں کی نمائندگی نہیں کرتا، میں ان کا پیسہ نہیں چاہتا۔ سینڈرز اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ وہ واشنگٹن کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریپبلکن امیدوار خود کو اس بیرونی حلقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کانگریس اور سینٹ سمیت، جس میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں، واشنگٹن کے اختیارات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار سینیٹر رینڈ پال کہتے ہیں،
This is a two-party problem. These are the two parties getting together.
یہ ایک دو جماعتی مسئلہ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں جو ایک غیر پسندیدہ اتحاد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کے لیے عوام سے دور کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
When have you stood against Washington? When have you taken on not just Democrats,
آپ کب واشنگٹن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کب اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا تھا؟ صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ خود ہماری پارٹی کے لیڈرز نے بھی۔ واشنگٹن مخالف پیغامات سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے اس موقف کے خلاف جاتے ہیں کہ ریپبلکنز حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to continue to be the kind of Senate we were this year.
ہم اسی قسم کی سینٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں کہ ہم اس سال رہے ہیں، جو ایسے اہداف پر مرکوز ہے جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قانون کی شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے۔ تجزیہ کار سٹین کولینڈر کہتے ہیں،
This is not going to be a productive year for Congress at all. What you've got is Congress being used as a campaign tactic.
یہ کانگریس کے لیے قطعی طور پر کوئی برابر سال ثابت نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کو سن 2016 کے انتخاب کے سلسلے میں انتخابی مہم کی جوڑ توڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا کہنا ہے،
The presidential candidates are not always going to want to toe the party line.
صدارتی امیدوار ہمیشہ ہی پارٹی کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے، کبھی کبھی وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سینٹ سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں۔ ریپبلکنز کو سینٹ میں معمولی سی چار نشستوں کی اکثریت حاصل ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اپنی دو گنا زیادہ نشستوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر صدارتی نامزدگی کا رخ سخت قدامت پسند کروز کی طرف جاتا ہے تو میکونل کا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سیاسی تجزیہ کار سٹین کولینڈر،
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ڈونٹ گیٹ الانگ ویری ویل اف ایٹ آل اف مچ میکونل ڈز اینی تھنگ ٹو انکریج
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے، اگر کچھ مطابقت ہے تو بھی۔ اگر مچ میکونل سینیٹر ٹیڈ کروز کے ووٹروں کو باہر نکلنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مائل کرتے ہیں تو وہ دوسرے سینیٹرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو دوبارہ انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ میکونل صدارتی مقابلے کی رسہ کشی سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس ہفتے ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر میکونل نے کہا تھا، ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے امریکی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور سبھی صدارتی امیدوار اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سینیٹر کروز امریکی ریاست آیووا میں کرائے گئے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے میں پہلے درجے پر تھے، جہاں ووٹرز اس ماہ کے آخر میں کاکس میں حصہ لینے والے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی اور یورپی بازار حصص کی قیمتیں جمعرات کو اس وقت واپس اضافے پر آ گئیں جب یورپی سینٹرل بینک کے سربراہ نے یہ امید بڑھائی کہ کچھ اقتصادی مہمیز دی جائے گی۔ تیل کی قیمتیں $29 فی بیرل ہو گئیں۔ نیو یارک میں دن کے وقت ٹریڈنگ میں ایس اینڈ پی 500 میں 1.3% اضافہ ہوا۔ یورپی بازار حصص میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اس سے پہلے ایشیائی بازار حصص میں جمعرات کے روز بھی وہ مندی رہی جو تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے اور عالمی معیشت کی سست رفتاری کے باعث حالیہ دنوں میں جاری ہے۔ ٹوکیو کے بازار 2.5% خسارے پر بند ہوئے، شنگھائی 3% اور ہانگ کانگ تقریباً 2% کمی پر بند ہوئے۔ خام تیل کی قیمتیں جو سن 2014 سے گر گئی ہیں، جمعرات کے روز ایشیا میں معمولی طور پر بڑھ گئیں، لیکن ان سے بازار حصص پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ امریکی خام تیل کی قیمتیں اس ہفتے پچھلے 12 سال کی کم ترین سطح پر رہیں، جس سے توانائی کمپنیوں کے حصص پر اثر پڑا جو اسٹاک انڈیکس کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ترکی کے ساحل پر 12 تارکین وطن اس وقت ہلاک ہو گئے جب جمعرات کے روز ایک کشتی الٹ گئی جو یونانی جزیروں کی طرف جا رہی تھی۔ ترکی کے ساحلی محافظوں نے بتایا کہ 26 تارکین کو بچا لیا گیا ہے۔ اور مصر کے شورش زدہ جزیرہ نما سینائی کی ایک پولیس چوکی پر مسلح افراد کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ 3 پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ العریش کے مرکز سے بدھ کو دیر گئے ہوا، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے عراق میں داعش کے مظالم اور خونریزی کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر تبصرہ کیا ہے جس کے مطابق عراق میں سن 2014 کے آغاز سے 2015 کے اختتام تک تقریباً 19,000 شہری ہلاک ہوئے اور تشدد کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد گروپ نے تقریباً 3,500 افراد کو غلام بنا رکھا ہے۔ سلطس کا ہو کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ان اعداد و شمار پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے صورتحال اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو۔ یہ اعداد و شمار بچ جانے والوں یا پھر عینی شاہدوں نے فراہم کیے ہیں، لیکن مظالم کی بیشتر تفصیلات قلم بند ہی نہیں ہوئیں۔
ISIL in particular has been employing the most gruesome methods to execute people by running bulldozers over them,
by burning them alive. خاتون ترجمان روینا شان دسانی کا کہنا ہے کہ داعش خاص طور پر لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہولناک طریقے استعمال کر رہی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کو بلڈوزر چلا کر کچلتی ہے، انہیں زندہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا جب لوگوں کو ایک پنجرے میں بند کر کے پنجرا پانی میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب وجوہات بتاتے ہوئے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک امام کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ درست طور پر نماز کی ادائیگی نہیں کرا تھا۔ پھر داعش نے بچوں کو اغوا کیا۔ ہمارے پاس تقریباً 800 بچوں کے بارے میں معلومات ہیں جنہیں اغوا کر کے لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں مذہبی تعلیم دینے والے اسکولوں میں بھیجا گیا یا پھر براہ راست لڑائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ داعش جب کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہاں تشدد ختم ہو جائے۔
We have also documented violations by pro-government forces. In some cases where people...
اقوام متحدہ کی ترجمان روینا شام دسانی کہتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی حامی افواج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کو بھی قلم بند کیا ہے۔ بعض اوقات داعش کے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے والے افراد کو یہ سیکیورٹی فوجیں گرفتار کرتی ہیں یا پھر انہیں علاقے سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس رپورٹ میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ داعش کے مظالم جانے پہچانے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ داعش کے ظلم و ستم اور مظالم کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس رپورٹ میں بھی ان ہولناک طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو داعش اپنی دہشت گردی کی مہم میں استعمال کر رہا ہے۔ جاپان نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ عراق اور شام میں تشدد سے بچنے والے پناہ گزینوں کے لیے اضافی امداد بھیج رہا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کاشیدا کہہ رہے ہیں کہ شام اور عراق اور ہمسایہ ملکوں میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں یا وہاں سے بھاگ نکلنے والے پناہ گزینوں کے لیے ہم نے $810 ملین کی امداد کے علاوہ اضافی امداد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ میں 350 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کرتا ہوں جس کی منظوری بجٹ میں لی جائے گی۔ عراق، شام اور دوسرے مقامات پر جاری تشدد سے بھاگ نکلنے والے ہزاروں افراد اب نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت میں بغیر کسی پناہ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ وہ بلکان کے ملکوں سے گزرتے ہوئے مغربی یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. بہجت حاضر خدمت ہے. آئیے آج آپ کو سائنس کے شعبے سے کچھ بڑی ہی دلچسپ خبریں سنائیں. یورپی خلائی ایجنسی چاند پر نہ صرف کمن ڈالنے کی تیاریوں میں ہے بلکہ چاند پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کے لیے بستیاں بسانے کے ایک مشن پر بھی کام کر رہی ہے. یورپی خلائی ایجنسی ESA نے دا مون اویکنز کے عنوان سے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلائی ادارے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ چاند پر انسانوں کی ممکنہ آباد کاری کے ایک مشن پر کام کر رہا ہے اور 2030 تک چاند پر بستی قائم کرنا چاہتا ہے. اگرچہ امریکی خلائی ادارہ ناسا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی خلابازوں کی اگلی منزل میں ریخ ہوگی لیکن یورپی خلائی ایجنسی بالکل مختلف عزائم کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسان کو اگلی دہائی کے آخر تک چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن یورپی خلائی ایجنسی کے مطابق یہ نئی تحقیق مقابلے کے لیے نہیں بلکہ یہ مشن بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے ساتھ انجام دیا جائے گا. خلائی ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر ہم تحقیق اور دریافت کے لیے چاند پر پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے جہاں انسان طویل مدت کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے قابل ہوں گے. یورپی خلائی ادارے کو امید ہے کہ کرہ ارض پر زندگی کے آغاز کا راز چاند کے نادیدہ علاقوں میں آج بھی محفوظ ہوگا جو ہمیں یہ بتا سکے گا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا. امریکی تجارتی کمپنیوں کی طرح یورپی خلائی ادارہ بھی چاند کے جنوبی قطب میں دلچسپی رکھتا ہے جہاں وہ برف کے پانیوں سے ڈھکے چاند کے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہنے والے علاقوں میں آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ ارد گرد کے علاقے جو تقریباً مستقل دھوپ حاصل کرتے ہیں قابل اعتماد شمسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1969 کا سال تھا جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی چاند کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھ گیا تھا جسے سائنسدان ہماری زمین ہی کی طرح کا ایک کرہ بتاتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کیا پتا کل کو ہم بھی چاند پر بسنے والے لوگوں میں شامل ہوں. چاند کی بات ہوئی تو پانچ سیاروں کی بھی آپ کو بات بتاتے چلیں. عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل جنوری کے آخری ہفتے میں آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے جا سکیں گے. فلکیات کے ماہرین اسے آسمانی جشن کا نام دے رہے ہیں اور اس کی قطار کو صبح سویرے فلک پر صاف دیکھا جا سکے گا. پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیارے کافی روشن ہوں گے اور ایک ہی قطار میں نمایاں ہوں گے جہاں عطارد دائیں جانب پہلے نمبر پر ہوگا. سیارے ستاروں سے علیحدہ دکھائی دیں گے کیونکہ وہ زیادہ درخشاں اور چمکیلے ہوتے ہیں اور ستاروں کی طرح ان کی چمک مان نہیں پڑتی. earthsky.org کے مطابق 2015 کے اوائل کے بعد پہلی بار یہ قدرتی نظارہ دکھائی دے گا کہ سیارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے. earthsky نے اپنے ویب سائٹ پر بھی کچھ دلچسپ تصویروں اور ایک ہدایت نامے کو بھی شائع کیا ہے. اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے گا. آسمانوں کے بعد بات کرتے ہیں سمندر کی. ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کی تھیلیاں، پلاسٹک کے برتن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زمین پر کچرے کے ڈھیر پر پلاسٹک کا کوڑا زیادہ نظر آتا ہے. لیکن ایک نئی رپورٹ کے مطابق اب سمندروں میں بھی مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا. عالمی اقتصادی فورم کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک دنیا کے سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک کا فضلہ زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کو ایلن میکارتھر فاؤنڈیشن کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ دا نیو پلاسٹکس اکانومی نامی یہ رپورٹ 180 سے زائد ماہرین کے انٹرویو اور 200 سے زائد رپورٹوں کے تجزیے پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں پلاسٹک کی آلودگی کی شرح میں صرف اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو 2025 تک سمندروں میں ہر 3 ٹن مچھلی کے مقابلے میں 1 ٹن پلاسٹک کا کوڑا ہوگا اور 2050 تک سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگرچہ پلاسٹک کی پیداوار دہائیوں پہلے سے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بنی ہے لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ری سائیکلنگ میں انقلاب لایا جا سکے، پیکیجنگ کو استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ اور خبروں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بحث چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30، اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی، خبریں اس کے بعد ان دا نیوز، راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ سبھی سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے، لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30، اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس، اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں. خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا ہمیشہ حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ اور شب بخیر.